بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب جواد پناہی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کر 170 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سیاسی تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ سیاسی تجزیے کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل پروگرام نشر کیا جائے گا، اور اس پروگرام کے بعد آپ روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے دیکھیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کی جائے گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بمباری کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی مالیاتی فنڈ کی تمام شرائط پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستانی عیسائیوں نے مرکزی اور سبھی ریاستی حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک میں عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں پر ہو رہے حملوں کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدام کریں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کی دھمکیوں اور انتباہت کے بعد سعودی عرب نے سنا حکومت کے 4 مطالبات قبول کر لیے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ نے امید ظاہر کی ہے کہ عالمی ادارے صہیونی حکومت کے خلاف اپنے بیانات پر عمل درآمد کرائیں گے۔ اور ملازمین کی ہڑتال اور احتجاج کے بعد برطانیہ کے وزیراعظم نے ٹریڈ یونین کے رہنماؤں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں پر حالیہ بمباری کے بارے میں سامنے آنے والے بیانات کی تردید کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں ان خبروں کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستانی جیٹ فائٹروں نے افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں ایسے کسی بھی دعوے کو بے بنیاد قرار دیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بعض ذرائع ابلاغ نے افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے گوشتہ شہر میں فضائی حملے کی رپورٹ دی تھی۔ یاد رہے تحریک طالبان پاکستان نے کچھ عرصہ قبل پاکستان حکومت کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کو کل عدم قرار دیتے ہوئے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے تھے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی کے لیے اعتماد کے ووٹ کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق زمان پارک لاہور میں اعلی سطحی مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ عدالتی فیصلے سے مشروط ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کہے گی تو اعتماد کا ووٹ لیں گے، اس کے بعد الیکشن کے لیے عوام کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ ملک کے مسائل کا حل نئے الیکشن اور عوامی مینڈیٹ سے آنے والی حکومت ہی دے سکتی ہے۔ اس سے پہلے عمدہ خبروں میں کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف نے گورنر کے احکامات کے مطابق 9 جنوری کو پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا تھا کہ قانونی ماہرین نے عمران کو مشورہ دیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیں، کیونکہ گورنر پنجاب کے احکامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ان کا ملک عالمی مالیاتی فنڈ کی تمام شرائط پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ٹویٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس ٹیلی فونی رابطے میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو شرائط کی تکمیل کے لیے حکومت پاکستان کے عزم سے آگاہ کیا۔ گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو فون پر بتایا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا۔ ہندوستانی عیسائیوں نے مرکزی اور سبھی ریاستی حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک میں عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں پر ہو رہے حملوں کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست میگھالیہ کی اہم عیسائی تنظیموں نے ہندوستان میں عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلے میں وزیراعظم مودی کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا۔ ہندوستان کی عیسائی تنظیموں کی طرف سے پرامن احتجاج اور تشویش کا اظہار ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب حال ہی میں ریاست چھتیس گڑھ کے ایک چرچ پر حملہ ہوا ہے اور ریاست آسام میں حکومت نے چرچوں کی تعداد اور تبدیلی مذہب کی تفصیلات جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان کی معروف عیسائی تنظیم کے جے سی ایل ایف نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں طویل عرصے سے عیسائیوں پر ہو رہے حملوں پر وزیراعظم کی خاموشی قابل غور ہے۔ واضح ہے چھتیس گڑھ کے نارائن پور میں پچھلے دنوں چرچ پر ہوئے حملے کے سلسلے میں بی جے پی کے دو مقامی لیڈروں سمیت کئی افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ لبنان کے ایک اخبار نے سنا کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کی دھمکیوں اور انتباہات کے بعد سعودی عرب نے سنا حکومت کے چار مطالبات قبول کر لیے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی ضمانت بھی دی ہے۔ لبنانی اخبار الاخبار نے یمن کی قومی سالویشن حکومت کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اس حکومت اور یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کی دھمکیوں اور انتباہت کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ یمن تمہارا ہے، لیکن آپ ہمیں سیکیورٹی کی ضمانت دیں کہ وہاں کوئی آپریشن اور حملے نہیں ہوں گے، جس کے بعد سعودی افواج یمن سے نکل جائیں گی۔ مذکورہ اخبار نے سنا کے باوسوق ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اسی دوران یمنی انقلاب کے رہبر عبد الملک حوثی کے واضح پیغامات کے ساتھ ہی متعلقہ فوجی دستوں کو مکمل تیاری کے لیے ضروری ہدایات بھی دی گئی تھیں۔ ان ذرائع نے کہا کہ اس تیاری کے فریم ورک میں کچھ ایسے اقدامات انجام دیے گئے جو جان بوجھ کر ظاہر کی گئی ہیں تاکہ دشمن دیکھے اور جان لے کہ ہم سنجیدہ ہیں اور خالی دھمکیاں نہیں دے رہے ہیں۔ ان ذرائع نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اگر اس بار نیشنل سالویشن گورنمنٹ کے انسانی ہمدردی کے تقاضوں کا تسلی بخش جواب نہ دیا گیا اور اس کے نتیجے میں معاملات تناؤ کی طرف بڑھے تو پھر یہ جنگ انوکھی ہوگی اور تمام میدان میں یہ جنگ تیز ہو جائے گی۔ تحریک انصار اللہ اس بات پر زور دے رہی کہ وہ اب غیر معینہ مدت تک کسی حل کا انتظار نہیں کرے گی۔ عراق کی کتائب حزب اللہ نے کہا کہ سرداران محاذ استحکامت کے قتل میں ملوث کوئی بھی اندرونی اور بیرونی اہلکار مجرم اپنے کیے کی سزاؤں سے بچ نہیں سکے گا اور ہر مجرم کو سزا کا انتظار کرنا ہوگا۔ عراقی کتائب حزب اللہ کے ترجمان محمد مخیی نے فارس نیوز ایجنسی سے گفتگو میں کہا ہے کہ عراق کے سابق وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی راہ فرار اختیار کر کے قانونی کاروائی اور اپنے کیے کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے اور ان کو انصاف کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے عراقی عوامی رضاکار فوج الحشد الشعبی کی تشکیل میں سرداران محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی مہندس کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ دونوں کمانڈر نہ ہوتے تو عوامی رضاکار فورس تشکیل نہیں پا سکتی تھی۔ کتائب حزب اللہ عراق کے ترجمان نے کہا کہ ان دونوں شہید کمانڈروں نے عوامی رضاکاروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، سب کو متحد کیا اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا جذبہ پیدا کیا، اور اس طرح عراق کی عوامی رضاکار فورس نے دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف جنگ کر کے عراقی قوم کو دہشت گردی کے خطرے سے نجات دلائی۔ عراق میں کتائب حزب اللہ کے ترجمان محمد محیی نے عراق کے سابق وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی کے فرار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے امریکی آقاؤں کی پناہ میں چلے گئے ہیں، مگر تمام قرائن و شواہد سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سرداران محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی مہندس کے بہیمانہ قتل میں ان کا ہاتھ رہا ہے، اور کتائب حزب اللہ نے اسی وقت مصطفیٰ کاظمی کے اس وحشیانہ قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا، اور یہ کہ رائے فرار اختیار کر کے وہ قانونی کاروائی اور اپنے کیے کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے اور ان کو انصاف کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ نے امید ظاہر کی ہے کہ عالمی ادارے صہیونی حکومت کے خلاف اپنے بیانات پر عمل درآمد کریں گے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی سما کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے کہا ہے کہ بنیاد پرست اسرائیلی کابینہ اور انتہا پسند صہیونی گروہوں کے ہتک آمیز اقدامات کا مقابلہ کریں گے۔ محمود عباس نے یہ بات زور دے کر کہی کہ بنیاد پرست صہیونی کابینہ کا ایجنڈا بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے منافی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ نے کہا کہ فلسطینی قوم اپنی آبائی سرزمین، ثقافتی ورثے اور اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات بشمول مسجد الاقصی، قیامت اور الاحد کے گرجا گھروں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روزے کا دفاع کرتی رہے گی۔ اس سے پہلے مصر اور اقوام متحدہ نے صہیونی حکومت کو مسجد الاقصی میں بن وفیر کے کسی بھی غیر قانونی اقدام کی بابت سخت خبردار کیا۔ حماس نے مصر اور اقوام متحدہ کے نام اپنے پیغام میں یہ بھی اعلان کیا کہ بن غفیر کی ہتک آمیز اقدامات پر فلسطینیوں کو غم و غصے کی آگ شدت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ مزاحمتی گروہ نے اسرائیل کی خونخوار جاسوس ایجنسی شاباک کے خلاف کامیاب مزاحمتی آپریشن انجام دیے ہیں۔ الجزیرہ چینل نے خصوصی پروگرام میں مغربی کنارے میں مزاحمت کے نئے مرکز کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی مجاہدین کی کچھ خصوصی کاروائیوں کا انکشاف کیا۔ الجزیرہ چینل نے اپنے تحقیقاتی پروگرام ما خوفا اعظم، یعنی جو چھپایا گیا وہ بہت بڑا تھا، میں اس بارے میں بتایا کہ نئے مزاحمتی مراکز کیسے بنے اور جنین بریگیڈ اور ارین الاسود کے نام سے کیسے متعارف ہوئے۔ رپورٹ میں مزید بتایا کہ کس مزاحمتی گروہ نے کس طرح مغربی کنارے اور صہیونی حکومت کے خلاف خفیہ کاروائیاں انجام دیں۔ اس پروگرام میں پہلی بار صہیونی انٹیلیجنس انٹرنل سیکیورٹی آرگنائزیشن شاباک کے خلاف مزاحمت کی انٹیلیجنس کاروائیوں میں سے ایک کا انکشاف کیا گیا، جس میں ایک مزاحمتی جاسوس نے صہیونی انٹیلیجنس کے مفاد کے لیے جاسوسی کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا اور پھر انہیں دھوکہ دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس جاسوس نے صہیونی حکومت کی خفیہ ایجنسی شاباک سے اہم اطلاعات حاصل کیں، اور یہ ضروری اور خفیہ معلومات بعد میں مزاحمت کو منتقل کیں۔ یہ مزاحمتی جاسوس جو فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے عسکری شاخ سرایت القدس کا فوجی ہے، اس نے اس پروگرام میں، جس میں اسے سپاہی 106 کہا جاتا ہے، مزاحمت کی مہینوں کی خفیہ انٹیلیجنس کاروائیوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ یہ جاسوس غزہ پٹی کی سرحد پر صہیونی حکومت کے انٹیلیجنس افسران کے ساتھ غزہ کا دورہ کرنے اور ضروری تربیت حاصل کرنے کے لیے صہیونی حکومت کے جاسوس کے طور پر مقبوضہ علاقوں کے اندر جانے میں کامیاب رہا ہے۔ ادھر اسرائیل کی ایک ویب سائٹ نے اعتراف کیا کہ غزہ بارود کا ڈھیر بن چکا ہے۔ صہیونی فوج کے عسکری ذرائع کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے ایک عبرانی میڈیا نے غزہ پٹی کو بارود کا ڈھیر قرار دیا جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ عبرانی ویب سائٹ کے فوجی رپورٹر امیر بو حبوت کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی ایک بارود کے ڈھیر کی مانند ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ ایک رپورٹ میں، جس کا عربی میں ترجمہ فلسطینی ویب سائٹ شہاب نے کیا ہے، کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج میں غزہ بریگیڈ سے وابستہ بٹالین کی ٹریننگ غزہ میں زمینی اور سمندری حملے سمیت غزہ میں ہونے والی متعدد کاروائیوں سے نمٹنے کے لیے انجام دی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ مشقیں اور ٹریننگ صہیونی حکومت کی سیکیورٹی فورس سروسز کی جانب سے موجودہ پرسکون حالات کے باوجود غزہ کے ساتھ ممکنہ تصادم کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ ملازمین کی ہڑتال اور احتجاج کے بعد برطانیہ کے وزیراعظم نے ٹریڈ یونین کے رہنماؤں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ برطانوی وزیراعظم رشی سونک نے لندن میں ایک اسکول کے دورے کے دوران کہا کہ زندگی کے اخراجات کو کم کرنا حکومت کی سب سے اہم اقتصادی ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور تمام وزارتوں نے پیر کے روز تمام یونینوں کو اس بارے میں تبادلہ خیال کے لیے مدعو کیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ ہم بات چیت پر یقین رکھتے ہیں اور ٹریڈ یونینوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ان کی حکومت نے جمعرات کو ہڑتالوں کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ کو ہڑتالوں کی لہر کا سامنا ہے جس میں نرس، ریل سیکٹر، پوسٹل ورکرز اور یونیورسٹی اساتذہ بھی شامل ہیں، جو زندگی کے اخراجات میں ہوشربا اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ریلوے، میریٹائم اور ٹرانسپورٹ یونین کے تقریباً 40,000 ملازمین نے منگل سے 48 گھنٹے کی ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ مذکورہ یونین اس سے پہلے جمعرات کو بھی 48 گھنٹے کی ہڑتال کر چکی ہے۔ شامی ذرائع نے شام کے شمال مغربی شہر حلب کے اطراف میں شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ خبروں کے مطابق حلب شہر کے شمال مغرب میں کرد، ملیشیا اور ترکیہ سے وابستہ گروہوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ جھڑپوں کے دوران شدید گولہ باری اور راکٹ حملے ہوئے ہیں، تاہم رپورٹ میں ممکنہ نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جمعے کو بھی افرین کے مضافات میں شراوت کے مختلف علاقے من جنابین، سوغانکی اور المیاسا قصبوں میں بھی کرد، ملیشیا اور ترکیہ سے وابستہ گروہوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ترکیہ کی فوج دہشت گردوں کے خلاف مہم کے بہانے تقریباً 3 سال قبل سے شمالی اور شمال مغربی شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کی ہوئی ہے، جبکہ شام کی حکومت نے اپنے ملک سے بیرونی افواج کے انخلاف کا بارہا مطالبہ کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جاپان میں 456 نئی کرونا اموات کے ساتھ ہی ملک میں کرونا کی اموات کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ این ایچ کے خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپان کی وزارت صحت کے حکام نے ملک میں 456 ہونے والی کرونا اموات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جاپان نے بھی دیگر ممالک کی طرح چند ماہ قبل کرونا ٹیسٹ اور کرونا بندشوں کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جاپان میں نئی کرونا اموات کے اعلان کے ساتھ ہی حفظان صحت کے ایک ماہر نے جاپان میں کرونا کے پھیلاؤ میں شدت آنے پر خبردار کیا۔ اس ماہر نے جنوری کے دوسرے نصف میں بڑھتی کرونا اموات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا اموات میں مزید ریکارڈ توڑ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اوتو یونیورسٹی کے پروفیسر اور جاپان کی صحت کے شعبے کے ماہر نے کہا ہے کہ جاپان میں کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی یومیہ تعداد 4.5 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، اور آئندہ موسم گرما میں جاپان کو ممکنہ طور پر کرونا کی 7ویں لہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو نے ایک بار پھر اسلامی مقدسات کی توہین کی ہے۔ اس موضوع پر ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمائیں۔ تنزیہ میگزین چارلی ہیبڈو، جس نے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مقام کی توہین کر کے اسلاموفوبیا کے منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، اب اس نے آزادی اظہار کے نام پر رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی کی توہین کر کے ایرانوفوبیا کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور کارروائی انجام دی ہے۔ رہبر معظم انقلاب کی توہین کو ایجنڈے میں شامل کرنے کا مقصد سیاسی لابنگ اور سامراج مخالف نظریات کو نشانہ بنانا ہے۔ فرانسیسی مزاحیہ میگزین چارلی ہیبڈو کا نام ذہن میں آتے ہی تذلیل، توہین اور مقدس ہستیوں اور مقدس مقامات کی توہین جیسے تصورات ذہن میں آنے لگتے ہیں، جو آزادی اظہار کے نام پر لوگوں اور ان کے عقائد کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ حال ہی میں چارلی ہیبڈو نے انقلاب کے رہبر انقلاب کے لیے توہین آمیز کارٹون شائع کرنے کے مقصد سے ایک مقابلے کا انعقاد کیا تھا۔ اس اشاعت پر بہت زیادہ تنقید کی گئی مسلم کمیونٹی کی طرف سے. مغرب بالخصوص فرانس کی پالیسی کو اس حد تک تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے اس توہین آمیز اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے فرانس کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کیا. دنیا کے 1 ارب سے زیادہ مسلمان ابھی تک چارلی ہیبڈو کی جانب سے 2015 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک اور دین اسلام کے مقدسات کی توہین کے واقعے کو نہیں بھولے ہیں. جب چارلی ہیبڈو نے اسلام کے عظیم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مقدسات کے خلاف توہین آمیز کارٹون شائع کرنا شروع کیے تو آزادی اظہار کی دعوے دار حکومتوں نے نہ صرف اس فرانسیسی میگزین کی مذمت نہ کی بلکہ اس کی حمایت کرتے رہے. ایک ایسا عمل جس نے ظاہر کر دیا کہ آزادی اظہار اور انسانی حقوق جیسے قیمتی تصورات یورپی اور مغربی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے اور عملی طور پر جب تک ان کی اپنی اقدار پر حملہ نہیں ہوتا وہ یہ ہر بات دوسرے مذاہب قوموں اور ملکوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آزادی اظہار کے ہتھیار کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والی مغرب کی سوچ اور اس کے دوہرے معیارات کا مقصد مسلمانوں اور عالم اسلام سے نفرت اور بیزاری پیدا کرنا نیز مغربی معاشرے میں اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینا ہے. یاد رہے شرلی ایپٹو کے اس گستاخانہ عمل کے نتیجے میں 2 مسلح افراد کے ہاتھوں اس ادارے کے 12 ارکان ہلاک اور 10 زخمی ہو چکے ہیں. یقیناً اس کے بعد سے چارلی ہیبڈو نے عالمی شہرت حاصل کی اور اس کے کارٹونوں نے دنیا کے میڈیا اور رائے عامہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی. بے شک شہرت حاصل کرنا بھی بعض اوقات حتی عزت اور الزامات کے ارتکابات کی ایک وجہ بن جاتا ہے. قانون کی کتاب میں ایک سنہری اصول ہے کہ ایک شخص اس وقت تک آزاد ہے جب تک کہ وہ دوسروں کی آزادی کو نقصان نہ پہنچائے. جب حکومتوں اور تنظیموں میں چارلی ہیبڈو کے نمائندے کہتے ہیں کہ ان کی آزادی کی کوئی سرحد نہیں ہے تو وہ مکمل طور پر صحیح دائرہ چھوڑ کر جرائم کے دائرے میں داخل ہو گئے اور یہ وقت ہے جب وہ خود کو دوسروں کے حقوق اور مقدسات کی خلاف ورزی کی اجازت دیتے ہیں. اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آزادی اظہار میں ہولوکاسٹ کیوں شامل نہیں ہے اور توہین و تذلیل کا تعلق صرف مسلمانوں اور مذہب اسلام سے کیوں ہے اور یہودیت اور صہیونیت اس اصول سے مستثنا کیوں ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا.
زہِ مقدر حضور حق سے زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا شام آیا زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہباں او راہِ بطحا کے جانے والے خدا تیرا बतहा के जाने वाले नबी दे सद इन बेसात बन कर पयामे दारो सलाम आया नबी दे सद इन बेसात बन कर पयामे दारो
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں. سامعی پروگرام بزم دوستاں کے بعد ہم روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے نشر کریں گے, جس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گے.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل سامعین کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے ان تمام شعبوں میں جس میں آپ مشغول ہیں ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہے ہوں گے.
جی ہاں, بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہن مریم زہرا, اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سردیاں بھی آ رہی ہیں, اور یہ موسم ایسا موسم ہوتا ہے کہ جس میں خانوادے جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ گرم کپڑوں اور اسی طریقے سے کمبلوں, لحاف, گدے ان کا استعمال کرتے ہیں, اور یقینی طور پر یہ تمام امور اس لیے انجام پاتے ہیں کہ خانوادہ آسائش و آرام سے زندگی کے ہر دور سے جو ہے وہ گزرے, اور یہی چیز گھرانوں کے اندر جو ہے وہ ایک محبت کا پیغام جو ہے وہ لے کر آتی ہے.
جی بالکل,
جی
اسی طرح جو آپ فرما رہے ہیں.
جی, اور ہماری بھی یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. دعا کرنا فراموش نہ کیجیے گا, اس لیے دعا ہی ہے کہ جو انسان کو بڑی بڑی مشکلوں سے آسانی کے ساتھ نکال دیتی ہے, اور انسان کی یہی دعا جب عرش الہی پر پہنچتی ہے تو وہ تمام گرہیں باجی مریم زہرا کھل جاتی ہیں کہ جو بظاہر بند نظر آتی ہیں لیکن دعا کے ذریعے سے تمام آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جی ہاں, اور ہماری دعا اور تمنا یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں. جی
حسین تقوی, اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں, اور یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ماتلی سے وحید الدین نظامانی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے. ریڈیو سننے میں ریڈیو تہران ہمیشہ سے میری پہلی ترجیح رہا ہے, اور میں ایک عرصے سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک زمانے میں ریڈیو بہت زیادہ سنا جاتا تھا, لیکن اب پہلے جیسی بات نہیں, لوگوں میں ریڈیو کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے. ریڈیو تہران کی نشریات ابھی بھی کافی لوگ سنتے ہیں, لیکن خط وغیرہ کوئی نہیں لکھتا. آپ لوگوں کی طرف سے بھی سامعین دوستوں کی حوصلہ افزائی اس طرح نہیں کی جاتی جیسے پہلے کی جاتی تھی. ان کو گلہ ہے حسین تقوی بھائی.
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال جو ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں سامعین کی ان محبتوں کا جواب دینے کے لیے کہ جو ریڈیو تہران کے لیے رکھتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. جی مزید کیا لکھتے ہیں؟
جی وہ مزید لکھتے ہیں, میری درخواست ہے کہ سامعین کے ساتھ رابطے کو بڑھائیں. خیر, ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. میری توجہ زیادہ تر خبروں پر رہتی ہے, جبکہ دیگر موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام باقاعدگی کے ساتھ سنتا ہوں.
جی جناب وحید الدین نظامانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ ماتلی سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خوبصورت سا خط ہمارے لیے روانہ کیا ہے. بہرحال اس میں آپ کے سنجیدہ سوالات بھی تھے, اور ان سنجیدہ سوالات کے سامنے کبھی کبھی ہماری زبان جو ہے وہ تھوڑی سی بند سی ہو جاتی ہے، لیکن ہم بھی یہاں مجبور ہیں اور اس حوالے سے اتنی زیادہ باجی جو ہے وہ تفصیلات اور اتنی زیادہ ہم باتیں کر چکے ہیں کہ بار بار ان باتوں کو دہرانے میں بھی تھوڑی سی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن بہرحال سامعین کا حق ہے اور حق ہمیشہ سامعین کے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں سامعین کی محبتوں اور ان کے اس اظہار عمل پر کہ جو وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ محبتیں برقرار رکھتے ہیں، اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک بھائی نے لکھا رابطے کا تعلق ہے، ویسے باجی ہم جہاں تک ممکن ہوتا ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے جو ہے وہ کبھی ہمارے سامعین جو ہمیں یاد کرتے ہیں ہم ٹیلی فون کے ذریعے سے ان سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ اب تو واٹس اپ بھی آ گیا ہے، واٹس اپ
میں سوری میں یہی کہنا چاہی تھی کہ واٹس اپ کے تھرو یا مثلا ٹیلی گرام کے تھرو
جی جی
آپ اس طرح کے پیغامات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔
جی ہاں بالکل، اور ان کے ذریعے سے رابطہ بھی جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ جناب وحید الدین نظامانی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران ان کی ہمیشہ سے پہلی ترجیح ہے اور ریڈیو تہران سے نظامانی فیملی کا ایک پرانا تعلق ہے۔ جناب سراج الدین نظامانی صاحب بھی ریڈیو تہران کے بہت مخلص سامع اور ہمارے قدیم سامعین میں شمار ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، خط بھی لکھتے ہیں، پیغامات بھی دیتے ہیں۔ ہم تمام نظامانی فیملی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
جی حسین تقوی بھائی، یہ دوسرا خط ہمیں ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے بلقیس فاطمہ صاحبہ نے۔
جی کیا لکھتی ہیں؟
وہ لکھتی ہیں، ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سن رہی ہیں، سارے پروگرام بہترین ہیں، خبریں اور گرد و پیش میں سیاسی گفتگو، فارسی زبان سیکھنے کے لیے پروگرام، اس کے علاوہ تاریخی معلومات کا پروگرام، اسلامی شخصیات پر پروگرام، سماجی عنوانات کے پروگرام، کس کس کا نام لوں، سب کے سب اعلیٰ اور معیاری ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے، مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگراموں کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ بزم دوستاں میں بڑے شوق سے سنتی ہوں، آپ لوگ نہایت محبت سے سامعین کے خطوط کے جواب دیتے ہیں، اسی لیے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے خط ارسال کر رہی ہوں۔ آپ کہیں گے کہ دوحہ میں ریڈیو تہران اردو سروس کی نشریات کا سنا جانا تعجب کی بات ہے، لیکن آپ تعجب نہ کریں کیونکہ ہمارے گھر میں ریڈیو تہران برسوں سے سنا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتی ہیں، اپنے بزرگوں کی یادگار کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں، ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا خلوص بھرا سلام۔ جی
جی محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مستقل بنیادوں پر مہینے، دو مہینے، تین مہینے میں ہمیں یاد کرتی ہیں اور محبت نامہ ارسال کرتی ہیں۔ باجی ویسے تو خواتین جو ہیں وہ، ابھی پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ ریڈیو کے لیے خواتین کے خط کم ہوتے ہیں، پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ ریڈیو میں جو خط لکھے جاتے ہیں ان میں خواتین کے خطوط کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ خواتین اپنی اس تعداد کے اعتبار سے پھر بھی ریڈیو تہران کے لیے خط لکھتی ہیں۔ بہرحال مرد حضرات ریڈیو زیادہ سنتے ہیں، خواتین کم سنتی ہیں، لیکن جو اس خواتین سن رہی ہوتی ہیں وہ ضرور ہمیں جو ہے وہ یاد کرتی ہیں۔ جی آپ کیا کہہ رہی تھیں؟
میں اس سلسلے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ خواتین کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ان کو بچوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض خواتین گھر کے کام کاج کے علاوہ گھر سے باہر بھی وہ کام میں مشغول ہوتی ہیں۔
جی ہاں بالکل، یہ میں آپ کی بات پر جو ہے وہ مہر تصدیق سب کروں گا، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ گھر میں بچوں کو سنبھالنا ہے، اسی طریقے سے گھر کے کام کاج ہیں، اور دوسری وہ خواتین کے جو گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور باہر بھی مثلا سروسز میں مشغول رہتی ہیں، ان کے لیے تو ڈبل یہ محنت ہو جاتی ہے۔ بہرحال پھر بھی وقت نکال کر خط لکھنا، اس کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں اپنی تمام بہنوں کو کہ جو ریڈیو تہران جو ہے وہ سنتی ہیں اور ریڈیو تہران کے لیے خط لکھتی ہیں، میرا خلوص بھرا سلام ہو ان کو، سلوٹ ہو بلکہ ان کے لیے کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا۔ اور بلقیس فاطمہ صاحبہ بھی انہی خواتین میں سے ایک ہیں کہ جو، جیسا کہ انہوں نے آخر میں لکھا کہ میں اپنے بزرگوں کی یادگار کے طور پر ریڈیو سے جو ہے وہ جڑی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے بزرگ بھی جو ہے، ان کے والدین بھی ریڈیو سنتے رہتے تھے، اور خاص طور پر ریڈیو تہران جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ جانا پہچانا ریڈیو اسٹیشن ہے، اور ہمارے تمام تقریباً پروگراموں کی انہوں نے تعریف کی ہے، اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے خواتین خبروں سے، تبصروں سے زیادہ جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتیں، لیکن بلقیس فاطمہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ میں خبریں اور تبصرے سیاسی جو ہیں ان کو بھی سنتی ہوں اور پسند کرتی ہوں، اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. ویسے تو خواتین آج کل تمام میدانوں میں جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں، اور سیاست کے میدان میں بھی خواتین جو ہے وہ پیش جو ہے وہ رہتی ہیں. تمام خواتین کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور تمام شعبوں میں ان کی سرگرمیوں کی ہم قدر کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا اور خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے روانہ کیا.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے سجاد علی ناصر صاحب نے. وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں، اور شام اور رات کی نشریات کبھی کبھار مس ہو جاتی ہے. ریڈیو تہران کی عالمی اور علاقائی خبروں سے آگاہ رہتا ہوں. دینی اور سماجی موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام ریڈیو تہران کا خاصہ ہیں، اور انہی اسلامی اور اخلاقی اقدار کی وجہ سے ریڈیو تہران آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے. گزشتہ دنوں پروگرام آس پاس سنا، جس میں علاقائی حالات سے آشنائی حاصل ہوئی، جبکہ پروگرام آج کا ایران میں، اسلامی جمہوریہ ایران میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے خبروں کی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. جی
جناب سجاد علی ناصر صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ ہمیں خوبصورت خط ارسال کیا ہے، اور کرگل سے آپ کا تعلق ہے. ویسے باجی مریم زہرا، کرگل لداخ سے مسلسل ہمیں خط ملتے ہیں، اور سامعین پابندی کے ساتھ اس علاقے سے ہمیں یاد کرتے ہیں. ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا
کرتے ہیں. جی بالکل.
اور ہمیشہ اپنی محبتوں میں ہمیں شریک سمجھتے ہیں، اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے دل کھول کر جو ہے وہ رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب سجاد علی ناصر صاحب کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل میں، لداخ میں، ہم ان سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے پابندی کے ساتھ نشریات کا سننا کبھی کبھار تو باجی مس ہو ہی جاتی ہے، انسان کی زندگی ہے، کبھی کسی کام میں مصروف ہے، اور بہرحال اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اشکال نہیں ہے. اور ہم نے تو آرکائیو کی سہولت بھی مہیا کر رکھی ہے، اور سامعین اگر کوئی پروگرام مس ہو جائے تو آرکائیو کے ذریعے بھی پروگرام سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی روزانہ کی بنیاد پر منتخب پروگرام سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ آپشن بھی سامعین کے پاس موجود ہے. عالمی اور علاقائی خبروں سے آگہی آپ کو ہوتی ہے، دینی سماجی موضوعات کے پروگرام بھی آپ کو پسند ہیں، اور یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اسلامی اور دینی موضوعات کو سر فہرست قرار دیتا ہے، اور اخلاقی عنوانات کو ترجیح دیتا ہے. بہرحال ہم نے بارہا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ یہ ریڈیو تہران کی پہچان ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنی اس اصولوں پر قائم ہیں، اور ریڈیو تہران کے دنیا بھر میں پسند کیے جانے کی ایک اہم ترین وجہ بھی یہی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ اپنی اصولی پالیسی پر ہمیشہ ڈٹا ہوا ہے، اور سامراج کے خلاف جو اس کا ایک اصولی موقف ہے اس پر قائم ہے. بہت شکریہ جناب سجاد علی ناصر صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا اور خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا. جی باجی.
اور یہ آخری خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر بھاول نگر سے، ہمارے سینئر سامع اور ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب کے صدر جناب عبد الغفور قیصر صاحب نے. وہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیر و خوشیاں نصیب فرمائے، تمام لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں اور زندگیوں میں خوشحالی آئے، آمین. عبد الغفور قیصر صاحب نے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران ہمیشہ سے اپنے خاص انداز کی بنا پر سامعین کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، اور ہم ریڈیو تہران نہایت شوق سے سنتے ہیں. پروگرام بزم دوستہ میں جس محبت اور پیار سے آپ ہمیں دعائیں دیتے ہیں اور سامعین کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
جی جناب عبد الغفور قیصر صاحب، پاکستان کے صوبے پنجاب کے خوبصورت شہر بھاول نگر سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے، اور ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب کے آپ جو ہے وہ صدر ہیں، محبتوں اور پیار بکھیرنے والی شخصیت ہیں، ہمیشہ باجی یاد رکھتے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ کا محبتوں بھرا پیغام ہمارے لیے نہ آتا ہو، اور جو ہے جس کے اندر جو ہے صبح خیر ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اور ہم بھی محبتوں کے ساتھ جناب عبد القبور قیصر صاحب کو جواب دیتے ہیں، اور اتنا اچھا انہوں نے سامعین کا گلستان جو ہے وہ سجایا ہوا ہے کہ واقعی ہمیں جو ہے وہ رشک آتا ہے ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے۔ سنڈے میٹنگز ہوتی ہیں، ریڈیو کے پروگراموں پر بات ہوتی ہے، بزم دوستاں کا ذکر ہوتا ہے، ریڈیو کے دیگر پروگراموں کا ذکر ہوتا ہے، اور ہمیشہ محبتیں بکھیرتے ہیں اور نہایت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمیشہ ریڈیو تہران کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور تمام دوستوں کے لیے جو ہے وہ ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ جناب عبد الغفور قیصر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اپنے آڈیو پیغام کے ذریعے سے، خط کے ذریعے سے، مختصر پیغام کے ذریعے سے ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ریڈیو کو متعارف کرانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جناب عبد الغفور قیصر صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب کے تمام عہدیداران اور ممبران کو ہمارا خلوص بھرا سلام، ہمارا خلوص بھرا سلام، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور ہمیں آپ کے اگلے پیغامات اور خطوط کا بھی انتظار رہے گا۔
جی بالکل
بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستان کا وقت اختتام کی طرف جو ہے جا رہا ہے، آپ کے
لیے اشارے ہو رہے ہیں۔ جی تقریبا میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا دھیان خط کا جواب دینے میں لگا ہوا تھا، لیکن وہاں سے ہمیں مسلسل اشارے ہو رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت اب یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔
جی ہاں بالکل، اور ہم ان اشاروں کی تعمیل کرتے ہوئے اور ان کا حکم بجا لاتے ہوئے
سر تسلیم خان
بالکل بالکل جو ہے پروگرام کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی،
مریم زہرا کو
اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 18 دے 15 جمادی الثانی اور 8 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 15 جمادی الثانی سن 771 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم دانشور اور فقیہ فخر المحققین محقق ہلی نے عراق کے ہلہ شہر میں وفات پائی۔ اس بزرگ عالم دین کی ولادت 682 ہجری قمری میں ہوئی، اور علمی و معنوی فضائل و کمالات اپنے والد گرامی علامہ ہلی اور اپنے دور کے دیگر اساتذہ سے حاصل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ فخر المحققین نے نوجوانی میں ہی اپنے زمانے کے بہت سے دینی علوم حاصل کر لیے تھے اور اعلیٰ علمی و معنوی مقام پر فائز ہوئے۔ آٹھ جنوری سن 1326 عیسوی کو دنیا کے ایک عظیم سیاح مارکو پولو کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1254 عیسوی میں اٹلی کے شہر وینس میں پیدا ہوئے تھے۔ مارکو پولو نے 17 سال کی عمر میں اپنے والد اور چچا کے ہمراہ چین کا سفر کیا، اور راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے 1275 میں کبلائی خان کے دربار میں حاضر ہوئے، اور مارکو پولو نے بہت جلد بادشاہ کے دل میں گھر کر لیا، جس نے انہیں اپنا سفیر بنا کر برما، چین اور ہندوستان بھیجا۔ بعد میں قبلائی خان نے ان کو ایک صوبے کا حاکم بھی مقرر کر دیا۔ یہ سیاح 24 برس دوسرے ملکوں میں گزارنے کے بعد سن 1295 میں اپنے وطن واپس پہنچ گیا۔ 1298 میں وینس کی جنیوا والوں سے لڑائی ہو گئی، جس میں مارکو پولو دشمن کے ہاتھوں قید ہو گئے اور سال بھر جیل میں رہے۔ وہاں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اپنا سفر نامہ لکھوایا، جو ٹریولز آف دی مارکو پولو کے نام سے معروف ہے۔ جنوری سن 1972 عیسوی کو اردو اور پنجابی کے معروف شاعر اور ادیب باقی صدیقی کی وفات ہوئی۔ ان کا اصل نام سائیں محمد افضل تھا۔ وہ 20 دسمبر سن 1909 کو سہام، ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے فوج میں ملازمت اختیار کی، پھر ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ باقی صدیقی کا شمار ان شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے غم ذات کے ساتھ غم کائنات کو بھی اپنے کلام میں جگہ دے کر اسے زیادہ حسین، دلکش اور حقیقت افروز بنا دیا۔ باقی صدیقی کے کلام کا پہلا مجموعہ جامع جم سن 1944 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کے جو مجموعہ کلام شائع ہوئے، ان میں دار و رسن، زخم بہار، بار سفر، زاد سفر، کچے گھڑے اور زخمی پیار قابل ذکر ہیں۔ آٹھ جنوری سن 1976 عیسوی کو چینی سیاستداں اور چین کے پہلے کمیونسٹ وزیراعظم چوئن لائی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1898 میں پیدا ہوئے تھے۔ چون لائی اپنی تعلیم کے سلسلے میں پیرس گئے اور وہاں جلا وطن چینیوں کی مدد سے روسی انقلاب سے متاثر ہو کر کمیونسٹ پارٹی بنائی۔ انہوں نے چین واپسی کے بعد ایک عرصے تک سیاسی امور انجام دیے اور سن 1931 میں سوویت یونین فرار ہو گئے۔ سوویت یونین میں ان کو سوویت سرخ فوج کا سیاسی کمشنر بنا دیا گیا۔ سن 1936 میں وہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی دوسری سب سے بڑی شخصیت بن گئے اور کمیونسٹوں کی کامیابی اور عوامی جمہوریہ چین کی تشکیل کے بعد اکتوبر سن 1959 میں چین کی سرکاری کونسل کے سربراہ اور وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ چون لائی 27 سال تک وزیر اعظم رہنے کے بعد سن 1976 میں انتقال کر گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولو اخشى الا عدلا ولو اعتمد الا قولا ولو امسك الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة فإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة